اگر نہ ہوتی قوم تیری، نیا نیا زمانہ ان کا، یعنی ابھی ریسنٹلی چونکہ مسلمان ہوئے ہیں، اگر یہ ریسنٹلی مسلمان نہ ہوئے ہوتے، بہت پرانے مسلمان ہوتے، قال ابن زبیر بکفرن، یہ ابن زبیر نے اس میں اضافہ کیا ہے کفر کا، یعنی اگر مجھے تیری قوم سے اے عائشہ کفر کا ڈر نہ ہوتا کہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے ہی پھر جائیں، تو میں کیا کرتا؟ لنقضت الکعبہ، میں کعبہ توڑ دیتا، فجعلت لہا بابین، اس کے دو دروازے بناتا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے، کعبہ کی شیپ بدلتا، اس کے اندر کچھ آلٹریشنز کرتا، اور وہ کیا ہوتی؟ فجعلت لہا بابین، اس کے دو دروازے بنا دیتا، جہاں پر اب ایک دروازہ بالکل اس کے اپوزٹ سمت پہ ایک دوسرا دروازہ بھی تھا. لیکن کیا ہوا، دور جاہلیت میں جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے خواہش کی کہ کعبہ کو میں اسی شکل پہ لے جاؤں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا. کیوں؟ اس ڈر سے کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور میں ایک ایسے کام میں پڑ جاؤں جو فرض بھی نہیں، سنت بھی نہیں، صرف ایک خواہش ہے، ایک زیادہ بہتر صورت ہے اس کی، یعنی ایک عمارت ایسے نہیں ایسے ہو جائے. بعضن یدخل الناس و بعضن یخرجون، ایک دروازے سے لوگ اندر جائیں اور دوسرے سے باہر آئیں. ذرا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ. آج ہم اور قوموں کے نقالی میں آؤٹ اور ان لکھ لیتے ہیں اور ایک دروازہ پھر بھی باندھی رکھتے ہیں، استعمال کوئی نہیں کرتے. اکثر گھروں میں، اداروں میں، ہاسپٹلز میں لکھا دونوں ہوتے ہیں مگر استعمال ایک ہو رہا ہوتا ہے، اور خوب کھینچا تانی اور ازدحام اور ایک ہنگامہ خیزی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ڈسپلن سوچا کہ میں کیا کروں، دو دروازے بنا دوں، ایک سے لوگ اندر جائیں دوسرے سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا. ٹھیک ہے، ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ابھی قوم متحمل نہیں، قوم یہ نہیں برداشت کرے گی کہ میں کعبے میں کوئی تبدیلی کروں. ففعلہ ابن الزبیر، تو عبداللہ بن زبیر نے یہ بات سن لی حضرت عائشہ کی اور انہوں نے اس کو کر دیا، دو دروازے بنا دیے. ذرا سی میں آپ کو اس میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی تعمیر جو تھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور آپ کے ساتھ فرشتے شریک ہوئے تھے، بڑے بڑے بھاری پتھر لے کے آئے تھے، کیونکہ اس وقت سٹون کٹرز بھی نہیں تھے اور ایسی کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی. تعمیر کا سلسلہ تو بعد میں شروع ہوا، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، فرشتے ساتھ تھے. طوفان نوح آیا تو کعبے کو اٹھا لیا گیا، معدوم ہو گیا کعبہ، آسمان پہ لے جایا گیا، جسے اب بیت المعمور کہا جاتا ہے. آپ نے بیت المعمور کا سنا نا، جس میں ہر روز فرشتے طواف کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم کو انہوں نے کہاں دیکھا تھا؟ بیت المعمور کے پاس. اس کے بعد دوسری تعمیر حضرت ابراہیم نے کی، جس کا سورۃ البقرہ میں ذکر آتا ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے یا بعثت سے پہلے ایک تعمیر ہوئی تھی، یاد ہے وہ چھوٹے تھے اور پتھر اٹھا اٹھا کے لے جا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ جب پاس پتھر حجرِ اسود رکھنے کا وقت آیا تو لوگوں میں فساد ہونے لگا، تو آپ سب سے پہلے صبح تشریف لائے، چادر بچھائی، سب کو ساتھ شریک کیا اور آپ نے وہ پتھر رکھا تھا. یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. اور انہوں نے کیا کیا قریش نے، کہ وہ حتیم کا حصہ چھوڑ دیا کیونکہ تعمیری سامان کم تھا، دروازے جو تھے وہ دو کی بجائے ایک کر دی، یعنی کچھ اس میں چینجز اصل نقشے میں کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کا بڑا دل چاہا کہ اس کو اس اصل شکل میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی اس میں لے جاؤں، لیکن آپ نے یہ کام نہ کیا. کیوں؟ کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ فتنے میں پڑ جائیں گے، ان کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے. اس سے کیا پتا چلتا کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ ایمان کی طرف آنے کی بجائے اور بہک جائیں، خواہ وہ اسلام کے نام پر ہی کیوں نہ ہو. ہاں، اصولوں میں اور فرائض میں کوئی کمپرومائز نہیں آپ کر سکتے، فرض فرض ہے، لیکن ایسی چیزیں جو ایک زیادہ بہتر ہے ایک ذرا کم بہتر ہے، لیکن دونوں میں ہی کوئی حرام بات نہیں یا غلط بات نہیں، تو اس صورت میں آپ اس کو چھوڑ دیں. ہمارے ہاں لوگ کن چیزوں پہ بحث کرنے لگتے ہیں؟ نان ایشوز پر، کہ جو اصل مسئلہ نہیں ہوتا، جو اصل مسئلہ ہوتا ہے اسے بھولے رہتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یزید کے دور میں آپ سب کو معلوم ہے کہ مکہ پر حملہ ہوا تھا، منجنیکوں سے پتھر مارے گئے، کعبہ پہ بھی پڑے اور کعبہ گر پڑا، لہذا عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر کروایا تھا. انہوں نے چونکہ یہ حدیث سن رکھی تھی اس لیے کیسے تعمیر کروایا، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق. اب کیا ہوا؟ حجاج کا دور آیا. حجاج نے چونکہ عبداللہ بن زبیر کا وہ مخالف تھا، لہذا پھر اس کو ویسا ہی کر دیا جیسے پہلے تھا، قریش کی تعمیر کے مطابق. اب ہوا یہ کہ جب خلفائے بنو عباس آئے، وہ امویوں کے دشمن تھے، انہوں نے پھر چاہا کہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر پہ لے جائیں. امام مالک آڑے آ گئے، انہوں نے کہا خدا کے لیے اس کو تخت مشک نہ بناؤ، ایک آتا ہے کچھ کرتا ہے، دوسرا آتا ہے کچھ بناتا ہے، اس کو چھوڑ دو جیسے ہے، اب ٹھیک ہے قریش کی تعمیر پہ ویسے ہی رہنے دو، مت کرو تم اس کو حضور کی خواہش کے مطابق۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بادشاہ آئے گا اور وہ کعبہ کو ہی ڈھاتا اور بناتا رہے گا، اس کی حرمت کے خلاف ہے یہ بات۔ انہوں نے روک دیا اور ایسا نہ کرنے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک وہ ایک ہی دروازہ ہے اس کا، اور اس کے بعد پھر کسی نے نہیں چھیڑا اس کو، اور وقتاً فوقتاً اس کی رینوویشن ہوتی رہی، اور اب آخری تعمیر جو ہوئی ہے ریسنٹلی جو سعودی حکومت نے کروائی ہے، جس میں ماربل کا خوب استعمال ہوا ہے، لیکن نقشہ یا اس کے آگے پیچھے اس کو نہیں کیا گیا، وہ ایز اٹ از ہی ہے۔ اصل مقصد یہاں حدیث بیان کرنے کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کو ایشوز نہیں بنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف یا تفرقہ پڑ جائے، کہ جو نہ فرض کے حکم میں ہے، نہ سنت کے حکم میں ہے، نہ نفل کے حکم میں ہے، بس ایک اچھی بات ہے۔ یعنی آپ اگر کسی سے جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو خدا کے لیے ان باتوں میں جہاں حلال اور حرام کی بحث ہے، ان میں نہیں کہ جہاں ایک زیادہ افضل اور ایک کم افضل کی۔ اب مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر تھوڑا تھوڑا طریقے میں فرق نظر آتا ہے، کچھ آپ احادیث پڑھیں گے اس میں بھی آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی جو شاید آپ نہ کرتے ہوں۔ اب ایسی چیزوں کو لے کر لوگوں نے مسجدیں الگ بنا لی، فسق اور کفر کے فتوے لگانے لگ گئے، حالانکہ نماز کے وہ نہ ارکان میں سے ہے، نہ وہ فرائض میں سے ہے، نہ وہ واجبات میں سے ہے، مستحب ہے، کوئی چیزیں مسنون ہے، اور ہم نے ان کو فرض کا درجہ دے کے لوگوں کو بانٹ دیا، مسجدیں الگ کر دی۔ یہاں ہمارے ہاں تو مسجدیں زواد اور بعد کہنے پہ بھی الگ ہوئی ہیں۔ تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ ہاں اصول پہ آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر نفل اور سنت اور مستحب اور افضل اور غیر افضل پہ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کریں۔ آگے ہے باب من خص بالعلم قوما دون قوم، باب اس بات کا کہ مخصوص کیا جائے علم کے ساتھ ایک گروہ کو، دون قوم دوسری گروہ کے علاوہ، دوسروں کے سوا، کراہیتن اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ اللہ یفہمو، دوسرے لوگ یہ سمجھ نہ سکیں گے۔ وقال علی، اور حضرت علی کا قول ہے، حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو وہ سمجھتے ہوں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلا دیے جائیں؟ یعنی سارا علم سب کے لیے ضروری نہیں ہے، کچھ باتیں مخصوص لوگوں کو سکھائی جا سکتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ جو بخاری کی بات ہوئی، تو اس کے لیے میں نے ایک شرط لگائی تھی کہ وہ لوگ آئیں جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے یا پڑھنے کے لیے داخلہ لے رہے ہیں، کہ اگر ابھی نہیں سمجھ آئے گی تو سال بھر میرے پاس ہے، میں ان کو سمجھا دوں گی جو باتیں نہیں سمجھ آئی ہوں گی۔ لیکن جن لوگوں نے ابھی تک قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، وہ حدیث نہ پڑھے، کیونکہ شاید ان کو پوری طرح بات سمجھ نہ آئے تو ان کے دماغ میں خلل ہو جائے۔ اب اس پر ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اعتراض ہو کہ جی یہ کیا اپنے پاس سے ایک شوشہ چھوڑ دیا، ہم میں سے جو چاہے جو کرے، وہ ٹھیک ہے، علم کی مجلس سے کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس لیے اس چیز کی اجازت ہے کہ یہ لوگ یہ کام کرے اور یہ نہ کریں، کہ بعض لوگ ایک بات کو شاید پوری طرح گراسپ نہ کر سکیں، سمجھ نہ سکیں، اس کی حلت اور اس کی حرمت، اس کی علت، ان چیزوں کو اچھی طرح نہ پہچان سکیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو وہ سمجھ سکیں، ان کی عقل سے بالا باتیں نہ کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلا دیے جائیں، کہ لوگوں کو سمجھ نہ اور وہ کہ میں مانتا ہی نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ ان معروف ابن خربوز ان ابی الطفیل ان علی بذلک، یہ ایک اور سند حضرت علی کے قول کی۔ حدثنا اسحاق ابن ابراہیم قال حدثنا معاذ ابن ہشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور معاذ بن جبل آپ کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ردیف علی الرحل سواری پر۔ قال یا معاذ بن جبل، آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل۔ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، لبیک کا کیا معنی ہے؟ یعنی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، اور یہ تسمیہ کا ہے، لبیک تسمیہ دو، یعنی اجابتن بعد اجابتن، یعنی دو دفعہ جواب دے رہا ہوں، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ، تاکید کے ساتھ یعنی اہتمام کے ساتھ۔ وسعدیک یعنی سعدیک، مساعدہ کہتے مدد کو، یعنی دو دفعہ میں آپ کی مدد کو تیار ہوں، سعدیک یعنی میں آپ کی اطاعت میں حاضر ہوں، جو آپ چاہیں فرمائیں، جو کہیں گے میں کروں گا۔ لبیک وسعدیک۔ قال یا معاذ، آپ نے فرمایا اے معاذ۔ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا، تین مرتبہ کہا یہ بات، یعنی معاذ بن جبل نے تین دفعہ یہ الفاظ دہرائے۔ یہ بار بار آپ کیوں ایک ہی بات کہہ رہے تھے؟ کیوں پکار رہے تھے معاذ کو؟ تاکہ معاذ پوری طرح الرٹ ہو جائیں، پوری طرح سننے کو تیار ہو جائیں. قالا، آپ نے فرمایا، ما من احد یشہد، کوئی ایسا نہیں جو گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدقا من قلبه، سچے دل سے، یعنی سچائی سے اپنے دل کی، الا حرمه اللہ علی النار، مگر یہ کہ اللہ اس کو آگ پر حرام کر دے گا. یعنی پوری سچائی کے ساتھ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ظاہر ہے کہ جو پوری سچائی سے پڑھے گا اس کے عمل میں خود تبدیلی آئے گی، تو اس پر اللہ تعالیٰ آگ کو حرام کر دیں. قال یا رسول اللہ، معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا، کیا بھلا نہ، اخبر بہ الناس، میں بتا دوں اس کو لوگوں کو، کیا میں ابھی جا کے لوگوں کو نہ بتا دوں کہ آپ نے یہ فرمایا؟ فیستبشروا، کہ وہ خوشیاں منائیں، خوش ہو جائیں. قال اذن یتکلوا، کہا نہیں، ابھی نہیں بتاؤ، کہ وہ توکل کر بیٹھیں گے، یعنی عمل نہیں کریں گے. پھر وہ اخبر بہا معاذن عند موتہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو مرنے سے پہلے بتا دیا، تأثمن، گناہ کے ڈر سے، کہ میں چھپا کے ایک علم کو نہ مروں، یہ تھی ان کی حرص. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی قال سمعت انسم قال ذکر لی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، من لقی اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرے گا، لا یشرک بہ شیئا، نہ شریک ٹھہرائے گا اس کے ساتھ کوئی چیز، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. قال الا ابشر الناس، وہ پوچھتے ہیں کیا میں لوگوں کو بشارت نہ دے دوں؟ قال لا، کہا نہیں، اخاف ان یتکلوا، مجھے ڈر ہے کہ وہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے. پھر کیونکہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنا تو عمل کا تقاضا کرتا ہے، کہیں شیطان ان کے دل میں یہ نہ ڈال دے کہ ہاں تمہارا قول بڑا سچا ہے اور کوئی کچھ نہ کرو. یعنی ایسی حدیثیں لوگوں کو مت عام کرو جس سے لوگ عمل سے دور ہو جائیں. باب الحیا فی العلم، علم میں حیا کرنا. اب یاد کر لیں وہ حدیث کہ جس نے حیا کیا اللہ نے اس سے حیا کیا، پیچھے گزر چکی ہے. وقال مجاہد، مجاہد کہتے ہیں، لا یتعلم العلم مستحیا، نہیں سیکھتا علم حیا کرنے والا، حیا کرنے والے کو، جھجکنے والے کو علم نہیں ملتا. ولا مستکبر، اور نہ تکبر کرنے والے کو. یعنی دو لوگ علم نہیں حاصل کر سکتے، حیا کرنے والا، یعنی غیر ضروری حیا، اور تکبر کرنے والا. وقالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں، نعم النساء نساء الانصار، کتنی اچھی ہیں عورتیں انصار کی، عورتیں، عورتوں میں کتنی بہترین ہیں انصاری عورتیں. لم یمنعہن، نہیں منع کرتا ان کو، نہیں روکتا ان کو، الحیاء، حیاء، ان یتفقہن فی الدین، کہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں دین میں. حضرت عائشہ نے عورتوں کی تعریف کیوں کی؟ اس لیے کہ عورتوں کو بھی بعض وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت تھی جو شرم و حیا کی وجہ سے انسان شاید کسی عورت سے بھی نہ پوچھ سکے، لیکن ان خاص مسائل کو پوچھنا بھی جو انسان کے فرائض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہو، انسان کے لیے بنیادی علم کا درجہ رکھتا ہو، وہ ضروری ہے، خواہ اس میں بظاہر شرم و حیا کے تقاضے پامال ہوں. اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس علم کو نہ سیکھیں نہ سکھائیں، نہ جانیں نہ جنوائیں، اور اس کو چھپا کے رکھ دیں، اس کا تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ کیا حال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ضرورت کے وقت حیاداری کے ساتھ بیان کر دیں، لیکن اپنی عام گفتگو اور عام مجلسوں کا موضوع نہ اس کو بنائیں. کہ مثلا اگر آپ نے ایک حیا والی بات کسی سے سنی یا پڑھی یا اس کو سوال کیا، اور پھر آپ ہر ایک سے وہی فضول باتیں کرتے رہیں. یعنی یہ دو مختلف مواقع ہیں، ایک موقع تو یہ ہے کہ وہ ضرورت ہے. اب مثلا آپ دیکھیں کہ کسی مرد کا کسی عورت کے جسم کو ہاتھ لگانا اخلاقاً، عقلاً، شرعاً منع ہے نا، لیکن جب ایک عورت بیمار ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے. اب یہ ہاتھ لگانا کیا ہے؟ ضرورتاً. کبھی کسی ڈاکٹر کو یہ بلیم کیا گیا کہ فلاں ڈاکٹر بڑا بدماش ہے، عورتوں کی نبض دیکھتا ہے مثلا، یا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے؟ کبھی کہا کسی نے؟ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا علاج کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کی جان بچاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ آپ کے ذمہ لگایا تھا یزکیہم، کہ لوگوں کو پاک کرنا ہے، اور تزکیہ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ میں آگے کتاب الطہارہ، کتاب الوضو میں بیان کروں گی. آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کی تھی کہ نجاستوں سے پاک ہونے کے جتنے طریقے ہیں، جو جو چیزیں ہیں، وہ لوگوں کو کھول کے بیان کر دیں، اور آپ کو کرنا پڑے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی قربانی تھی کہ آپ نے اپنی ذاتی زندگی کی بہت سی ایسی مثالیں لوگوں کے سامنے رکھی جو کوئی بھی شخص رکھ نہیں سکتا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا. اور پھر آپ دیکھیں کہ خود قرآن پاک میں بھی جو مقدس کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اس میں بھی بعض الفاظ ایسے ہیں, بعض معاملات ایسے ہیں, بعض معنی ایسے ہیں کہ جو شرم و حیا کے تقاضے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں, لیکن چونکہ انسان کی ضرورت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا. بہت سے لوگ حدیث پر خصوصاً قرآن پہ جرت نہیں کرتے, حالانکہ اس میں بھی ایسی باتیں ہیں, لیکن حدیث پر بہت زبان درازی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روپ تو ہم کو بالکل پسند نہیں, اور یہ باتیں بیان کر آپ نے بڑی بے حیائی کی باتیں کی ہیں اور شرم و حیا کے تقاضوں کو پامال کیا اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دو چیزیں تھیں, ایک تو یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی زندگی کے اس حصے کو بالکل ٹچ نہ کرتے, اور آپ کر سکتے تھے, کوئی آپ کے لیے مجبوری نہیں تھی, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی اس لیے آپ کو کرنا تھا, اور انسانوں کو زندگی کے ہر گوشے میں مدد دینا تھی. یہود نے بھی ایک دفعہ مذاق اڑایا تھا. یہودی نے کیا مذاق اڑایا, جی تمہارا پیغمبر تو تمہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ٹوائلٹ میں بیٹھتے کیسے ہیں. جس صحابی نے سنا انہوں نے یہ نہیں کہ آگے شرما گئے, جھجھک گئے, ہاں بڑا برا کیا, نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کا کہ ہاں ہم کو بتاتا ہے, ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح بیٹھنا ہے, کدھر منہ کر کے بیٹھنا ہے, استنجا کس ہاتھ سے کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, کتنے مٹی کے ڈھیلوں سے کرنا ہے, اور کس طرح اس کے بعد ہاتھ صاف کرنا ہے, وہ ہم کو سب کچھ بتاتا ہے. اور وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے, حسد کی وجہ سے, کہ ان کو وہ تفصیلات معلوم نہیں تھیں جو مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دین مکمل, دین کامل ہے نا, زندگی کا ایک حصہ اگنور کیسے کیا جا سکتا ہے. جیسے جسم کی ضرورت کے لیے, جسم کی بیماری کے لیے آپ ڈاکٹر کو نہ صرف یہ کہ ہاتھ دکھاتے ہیں, بلکہ بعض اوقات آپ دیکھیں خدا نخواستہ خواتین کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے, یوٹرس نکالنا پڑتا ہے, تو سب کچھ ہوتا ہے اور اس کی اجازت بھی ہے. کیا ڈاکٹر حیا کے تقاضے پامال کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو وہ کیا ہے, ایک آبجیکٹ ہے کہ جس کو اس نے ٹریٹ کرنا ہے, اس کے لیے اس سے قطع نظر کے مرد ہے یا عورت ہے, کیا ہے اور کیا نہیں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب تھے اور روح کے معلم تھے. آپ زندگی کا یہ گوشہ فراموش نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی آیات اتاری, ایسی چیزیں نازل کی کہ جس کی وضاحت آپ کو کرنا تھی اور آپ نے کی, اور اس میں پھر مرد عورت کا فرق بھی نہیں رکھا گیا. مردوں سے متعلق مسائل بھی بتائے گئے, عورتوں سے متعلق سوال کیے جانے والے وہ بھی بتائے گئے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی شادی سے پہلے وہ باتیں نہیں پتا ہونی چاہیے, جو شادی کے بعد تو بس ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کی بچیوں میں کتنی بچیاں واقعی ایسی ہیں جنہیں شادی سے پہلے یہ نہ پتا ہو کہ شادی کیا چیز ہے. آپ اپنے کلاس فورتھ اور ففتھ کے بچے کو دیکھیں کہ جب وہ پروڈکشن کے بارے میں پڑھتا ہے, پروڈکشن ری پروڈکشن اور یہ نسل انسانی اور دوسرے کے بڑھنے کے بارے میں, اس کو کس بات کا نہیں پتا ہوتا. جب آپ کے بچے اسکولوں میں یہ سب باتیں پڑھ لیتے ہیں, انسائکلوپیڈیاز میں ہر تصویر دیکھ لیتے ہیں, سارے ایسے ماڈل ان کو دکھا دیے جاتے ہیں, سب کچھ سمجھا دیا جاتا ہے, تو ایک دین ہی کے معاملے میں آ کر جب بات ایسی کوئی بتائی جائے تو پھر وہ ادب اور احترام اور تقدس اور روحانیت کے خلاف یہ سارے خول ہیں چڑھائے ہوئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر مجلس اور ہر محفل میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسانی جسم اور ضروریات اور فطرت کے ان تقاضوں کو یکسر پر پھینک دیں. اب آپ دیکھیں کہ انسان کے اوپر بہت ساری جو حالات گزرتے ہیں, جیسے غسل جنابت ہے, قرآن میں اس کا ذکر ہے. اب آپ قرآن کی آیت نکال دیں کہ غسل جنابت کا ذکر ہے, آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں قرآن, آپ بچوں کو بچا کے کس پلانٹ پہ بھیجیں گے جہاں ان کو کسی بات کا پتہ نہیں چلے گا. ایک نیچرل فطری انداز میں آپ ان کو سب بتا دیں. ٹھیک ہے کہ آپ ان کو اس ایج میں بتائیں, اور اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ 15 سے پہلے آپ قرآن نہ پڑھائیں بچوں کو, پورے کا پورا چند آیات احکام کہانیوں کی شکل میں بتا دیں. لیکن جب بلوغت کو ایک بچہ پہنچ جاتا ہے, اس کے فزیکل چینجز اس کے اندر آنے لگتی ہیں, اس کا جسم ان سارے احساسات کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کو اگر آپ صحیح گائیڈنس نہیں دیں گے پھر بھٹکنے کا بھی اس کو بہت اندیشہ ہے. تو اس کو پھر پتا ہونا چاہیے کہ لائف کی حقیقت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا تعلق کس قسم کا رکھا. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جیسے غسل جنابت ہے, ایک بات صحیح تھی, قرآن اس کا ذکر نہ کرتا, حدیث کو اس کا ذکر نہ کرتی, لیکن ساتھ انسانوں کو ایک شک میں ڈال دیا جاتا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے. جیسے بھوک لگتی انسان کھانا کھاتا ہے, اس کو تو اطمینان سے کھائے, لیکن اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو اس کو کہا جائے کہ نہیں یہ غلط ہے, تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام نے ان جذبات کو دبایا نہیں, ان کو چینلائز کیا, صحیح رستہ دکھایا. پھر اس کے بعد جیسے غسل کی حکمت بتانی چاہیے کہ یہ سب کچھ انسان کے اوپر انسان کی حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے جو انسان کی روحانیت میں حائل ہوتی ہے. اسلام نے اس لیے اس کے بعد نہانے کا حکم دیا یا اس طرح کی بہت سی انسان کے اوپر جذباتی کیفیات کے بعد وضو یا غسل کا حکم اس لیے دیا کہ انسان کی وہ شیطنت یا حیوانیت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے اور انسان جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو عبادت کے لیے آئے تو اس کے جو مزاج ہے اس میں اعتدال ہو اور اس کے اندر پاکیزگی اور روحانیت کا ایک تصور بیٹھ جائے. تو ان چیزوں کو اسلام یکسر نظر انداز کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا کہ یہ انسان کا ایک حصہ ہے, انسان کی تخلیق اس سے وابستہ ہے, نسل انسانی کا آگے بڑھنا اس سے وابستہ ہے. ان چیزوں کو فراموش کرنا, حقائق سے نظریں چرانا ہے, اور چونکہ اسلام میں رہبانیت تو ہے ہی نہیں, دین میں تقدس کا یہ تصور ان لوگوں کی طرف سے آیا ہے کہ جنہوں نے دین کو صرف روحانیت کا مجموعہ بنا لیا, ایک دین فطرت نہ رہنے دیا. جو دین دین فطرت ہے اس میں یہ تمام چیزیں آئیں گی, ان کا ذکر بھی آئے گا اور ان کے بارے میں صحیح نالج بھی دیا. یہ اللہ کا کرم ہے, رحمت ہے اس کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں پر ہمیں صحیح رہنمائی فراہم کی. پھر آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کو اگر الگ الگ کر کے انہیں انالائز کیا جائے جو آپ کے ان خاص پوشیدہ مسائل کے بارے میں احکامات ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی زندگی کا یہ حصہ جتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہے اور جتنا ان کو اس پر گائیڈ کیا گیا ہے اس کے کتنے فوائد ہیں, وہ کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو. پھر تو انسان اور جانور میں فرق کیا رہ گیا, یہ سب کام تو جانور بھی کر رہے ہیں, وہ بھی اپنی نسل بڑھا رہے ہیں اور ان کے ہاں بھی یہ سب کچھ ملتا ہے, لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے اور ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ضروریات لگا کے ان کو بھٹکنے کو نہیں چھوڑ دیا, ساتھ یہ بھی بتایا کہ کس ضرورت کو کیسے پورے کرو, کس طریقے سے کرو, اور اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا تمہیں فائدہ دے گا کیا نقصان دے گا, اور اپنی ان ضروریات کو پوری کرنے کے بعد گلٹی کانشیس نہ رہو, اس گلٹ سے نکلو اور دوبارہ پاکیزہ ہو کر روحانیت کی طرف لوٹ آؤ, ایک اعتدال کی زندگی بسر کرو. تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ کتاب الوضو وغیرہ میں بہت سی ایسی احادیث آ جائیں گی کہ جن کو پڑھ کے آپ کو ذرا سا شاید محسوس ہو کہ یہ کیا ہے حدیث میں, یہ کیا لکھا ہوا ہے, اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگے آپ کے. نہیں, ایک باوقار اور معتدل انداز میں آپ اس علم کو لے جائیں, خاص طور پر بر صغیر میں, یعنی ہمارے پاکستان اور انڈیا میں خاص طور پر یہ چیز ہوئی کہ یہاں دین کے اس پہلو کو بہت زیادہ لپیٹا گیا اور صحیح رہنمائی نہیں دی گئی. جبکہ آپ دیکھو گے کہ عربوں کے ہاں اور کلچرز میں اس قسم کے حیا کا نام نہیں ہے کہ جو آپ کو صحیح علم سے روک دے. تو یہاں پر اسی کا ذکر آتا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کسی نے بھی جب آپ سے ایسا کوئی مسئلہ آ کے پوچھا تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا بے حیا ہو, بے شرم ہو, نکل جاؤ یہاں سے, تم کیا پوچھنے آ گئے. نہیں, ان کو تسلی کے ساتھ بتایا کہ اس موقع پہ تم کیا کرو. ہمارے ہاں بھی بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جن کے اندر بہت سی بے چینی ہوگی اور یہ پریشان ہوں گی, پتہ نہیں ہم پاک ہیں کہ نہ پاک ہیں, اس کے بعد یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, لیکن نہ اپنی ماں سے پوچھ سکتی ہیں, نہ بہن سے پوچھ سکتی ہیں, نہ کچھ, نہ کسی اور سے, نہ کسی دین کے عالم سے. ساری زندگی جھجک جھجک کے گزار دی, نہ عبادات کا سکون محسوس ہوا, کیونکہ ظاہر ہے اگر وضو نہیں, اگر پاکی کا احساس نہیں تو نماز ہی نہیں. ایون اگر آپ پاک بھی ہیں لیکن اگر آپ کو شک ہے شاید میں پاک نہیں ہوں, غسل کرنے کی ضرورت نہیں اور آپ سوچ رہے نہیں شاید مجھے غسل کرنا چاہیے, تو ایسی صورت میں اب کسی سے پوچھ تو سکتے نہیں, چلو جیسا ہے جانے دو. تو دو صورتیں, بہت سے لوگ تو پھر عموماً نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم پاک ہیں کہ نہیں تو نماز ہی نہیں پڑھتے. اسی لیے آپ دیکھیں اکثریت ہماری پھر دین سے ہی دور ہو جاتی, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک گلٹی کانشیس کے ساتھ کچھ پڑھ لیتے ہیں, کچھ بے چینی کے ساتھ ہیں, کچھ نہیں پڑھتے. تو اسی لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ عورتوں کو بہتر طور پہ بتا سکتی ہے ان مسائل کو, کہ میں ان مسائل کو کھولوں گی, بتاؤں گی تاکہ اس گلٹی کانشیس سے باہر نکلے, کیونکہ اس میں سے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو حلال اور حرام سے تعلق رکھتے ہیں, پاک اور ناپاک ہونے سے تعلق رکھتے ہیں. تو واقعی اگر ہم پاک ہیں تو ہمیں پاکی کا احساس ہونا چاہیے, اس پاکی کے احساس کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے, اور اگر ہم ناپاک ہیں تو ناپاکی کے ساتھ عبادت کی نہ تاثیر ہوگی, نہ فائدہ ہوگا, نہ اثر ہوگا, نہ اس کی وہ اصل روحانیت آپ کو نصیب ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھ کے بھی چین نہیں آتا, وہ بتاتے نہیں کہ پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. اب اس میں آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آئے گی جس میں وہ بلا وجہ ایک چیز سے بار بار نہا رہے ہیں, سنن ابو داؤد میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں نہا نہا کے میری کمر ٹوٹ گئی, لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے گھر میں تھی میں آپ سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ اس چیز پر, اس مسئلے پہ مجھے نہانا چاہیے یا نہیں, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ حل کر دیا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے, وہ مشکلات ہم نے خود کھڑی کی ہوئی ہیں جہالت کی وجہ سے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ان کو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سامنے رکھ کے پھر آپ کو پڑھنا ہوگا کچھ نہ کچھ اس میں. تو حضرت عائشہ انصار کی خواتین کی صفت بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حیا ان کو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتا تھا, وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست واضح مسائل پوچھ لیتی تھی. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن زینب ابنت ام سلمہ عن ام سلمہ قالت, حضور کی زوجہ محترمہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں, جاءت ام سلیم, ام سلیم آئیں, یہ حضرت انس کی والدہ ہیں, الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, فقالت, کہنے لگی, یا رسول اللہ, ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا, جیسے وہ پہلے ہی پارے میں آتا نا, ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, حق بات کرنے میں اللہ کو شرم نہیں ہے. فہل علی المرأۃ, تو کیا عورت کے اوپر ہے, من غسل غسل میں سے, اذا احتلمت, جب اس کو احتلام ہو جائے, یعنی اگر خواب میں وہ اس طرح محسوس کرے کہ جس طرح جماع کے بعد محسوس کیا جاتا ہے, یعنی خواب میں جماع کی کیفیت محسوس کرے, تو کیا اس کو اٹھ کے نہانا ہوگا, یعنی حقیقت میں نہیں لیکن خواب میں اس نے ایسی چیز دیکھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا رأت الماء, اگر پانی دیکھے, یعنی اپنے جسم سے, یعنی خواب میں اس نے جمع کیا لیکن پانی نہیں نکلا, تو غسل نہیں ہے, لیکن اگر پانی نکل آیا ہے جسم سے, کیونکہ بعض وقت خواب میں انسان روتا ہے تو اٹھ کے محسوس ہوتا ہے جیسے بہت رو کے ابھی تھکا ہے, یا ہنستا ہے تو اٹھ کے خوشی کی کیفیت ہوتی ہے, بعض وقت خواب میں کوئی کھا رہا ہوتا ہے, کوئی مار رہا ہوتا ہے, کوئی ڈر رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی انسانی جسم کی ایک کیفیت ہے, بعض وقت خواب اس قسم کا بھی آ سکتا ہے, اور خواب کسی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتے. اگر انسانی تقاضے کے تحت ایسا کوئی خواب دیکھ لیا ہے تو کیا اس کو اٹھ کے نہانا چاہیے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا رأت الماء, اگر پانی دیکھے, فغطت ام سلمہ, ام سلمہ نے منہ ڈھانپ لیا, یعنی شرم کے مارے کہ اس عورت نے آ کے کیا پوچھ لیا, تانی وجہہا, یعنی اپنا چہرہ ڈھانپ لیا, وقالت, یا رسول اللہ, کہنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حضرت ام سلمہ کہتی, وتحتلم المرأہ, عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قال نعم, آپ نے فرمایا, ہاں, تربت یمینک, تربت یمینک جو ہے یہ ایک محاورہ ہوتا ہے, تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا, وہ پاگل یا فلاں, یہ اس طرح کے کسی کو ازراہ مذاق یا اس طرح کہنا کہ ہاں تیرے ہاتھ کو مٹی لگے. فبما, تو کس چیز کے ساتھ, یشبہہا, مشابہ ہوتا ہے اس کے ولدہا, اس کا بچہ, یعنی عورت کا بچہ ماں پہ کس طرح جاتا ہے اگر اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر الباديه ووقع في نفسي انها النخله قال عبد الله فاستحييت میں نے شرم کے مارے نہیں بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. فقالوا يا رسول الله اخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخله قال عبد الله فحدثت ابي میں نے اپنے ابا کو جا کے بتایا, نہیں عمر بن خطاب کو, بما وقع فی نفسی, جو میرے دل میں آیا, فقال لأن تکون قلتها, کہ تم نے کہہ دیا ہوتا اس کو, احب الی, یہ بات مجھے زیادہ اچھی لگتی اس بات سے, من ان یکون, اس سے کہ لی کذا و کذا, مجھے اتنا اور اتنا مال مل جاتا, یعنی ڈھیروں مال ملنے کی بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے اس بات کی ہوتی کہ اے میرے بیٹے, تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا دیتے جو تم سوچ رہے تھے. یعنی ایک اچھی بات جو معلوم ہو کسی چھوٹے کو بھی, تو اسے بتانے میں شرمانا نہیں چاہیے, جھجکنا نہیں چاہیے, وہ اس کے لیے باعث اجر ہوگا اس کا وہ بتا دینا. بات من استحیا, جو شرم کرے, فامر غیرہ بالسؤال, پھر وہ دوسرے کو اپنا سوال دے, یعنی خود نہ پوچھ سکے کسی اور کو کہے اچھا تم پوچھاؤ میرے لیے, تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے, یعنی کچھ لوگوں کے اوپر حیا کا بہت غلبہ ہوتا ہے, وہ نہیں پوچھ سکتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے, خود نہ پوچھ سکے تو کسی سے پوچھوا لے. حدثنا مسدد, مسدد کہتے ہیں, قال حدثنا عبد اللہ ابن داود عن الاعمش عن منذر الثوری عن محمد ابن الحنفیہ عن علی قال, حضرت علی کہتے ہیں, كنت رجلا مذا, میں ایسا شخص تھا جس کی بہت مزی نکلتی تھی, فامرت المقداد, تو میں نے مقداد کو کہا, ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھے, یعنی مزی وہ پانی ہے جو جمعہ کے بغیر یا اس سے پہلے آتا ہے, فسألہ, تو انہوں نے آپ سے پوچھا, فقال فیہ الوضو, آپ نے فرمایا اس میں صرف وضو کرنا ہے, نہانے کی ضرورت نہیں. اور اسی حدیث کے بارے میں سنن ابی داؤد میں آتا ہے کہ حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ صرف اس مزی کے نکلنے کی وجہ سے میں اتنا نہاتا تھا کہ میری کمر ٹوٹ گئی نہا نہا کے، کہ کہیں یہ جو پانی نکل رہا ہے اس سے شاید میری نماز نہ ہوتی اور مجھے غسل کرنا لازم ہے، تو ایسا پانی نکلنے سے وضو ہی کافی ہوتا ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہوتی. باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد، علم اور فتویٰ مسجد میں دینے کا بیان، یعنی مسجد صرف نماز کی جگہ ہے یا وہاں کوئی علم کی بات بھی ہو سکتی ہے. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث بن سعد قال حدثنا نافع مولا عبد اللہ ابن عمر ابن الخطاب ان عبد اللہ ابن عمر ان رجلا قام فی المسجد، کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو گیا. فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من این تأمرنا، کہاں سے آپ ہم کو حکم دیتے ہیں ان نحل، کہ ہم احرام باندھیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، اہل مدینہ، ذی الحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے کچھ میل باہر ہے مکہ کے راستے پر، مدینہ سے جو لوگ عمرے کی نیت کرتے ہیں وہ ذی الحلیفہ پہ آ کے اپنا احرام باندھتے ہیں، تو آپ نے وہ ان کی میقات مقرر کی. ویحل اہل الشام من الجحفہ، شام کے لوگ جحفہ سے احرام باندھیں گے. ویحل اہل نجد من قرن، اور اہل نجد جو ہیں وہ قرن سے احرام باندھیں گے. وقال ابن عمر ویزعمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ان کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، ویحل اہل الیمن من یلملم، کہ یمن والے، یمن کی طرف سے آنے والے، یلملم ایک علاقہ ہے وہاں سے احرام باندھیں گے. یہ ہم لوگ اسی طرف سے جاتے ہیں اور احرام اسی جگہ سے شروع ہوتا ہے جب جہاز میں اعلان ہوتا ہے. وقال ابن عمر یقول، ابن عمر کہتے ہیں، لم افقہ ہذہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صاف نہیں سنی، یعنی مجھے یہ بات صحیح طور پر نہیں سنی گئی اس لیے میں نہیں اس کو روایت کرتا. اس سے حضرت عبداللہ بن عمر کی احتیاط سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف وہی الفاظ روایت کرتے جو پوری طرح یاد کر لیتے تھے، صرف ایسے ہی سنی سنائی بات آگے نہیں بتاتے تھے. باب من اجاب السائل باکثر مما سأله، باب من اجابا، جس نے جواب دیا سائلہ سوالی کو، بے اکثر اس سے زیادہ، مما سألہ جتنا اس نے پوچھا تھا. یعنی بعض اوقات لوگ آدھی بات پوچھتے ہیں اور جواب دینے والا دگنا جواب دے دیتا ہے، تو ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ ایسا کر سکتا ہے انسان کہ پوچھنے والے کے سوال سے بڑھ کے جواب دے دیا جائے؟ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن ابی ذئب عن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سأله، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما یلبس المحرم، احرام پہننے والا کیا پہنے، یعنی احرام کس چیز کا پہنا جائے، کیا پہن سکتا ہے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، لا یلبس القمیص ولا الامامہ، کہ قمیص اور امامہ نہ پہنے، ولا السراویل اور نہ شلوار، ولا البرنس نہ ٹوپی، ولا ثوبن اور نہ کوئی ایسا کپڑا، مسہ الورس کہ جس کو ورس چھوا ہوا ہو، یعنی ورس ایک زرد رنگ کی طرح کی ایک بوٹی ہوتی تھی جس میں کپڑے کو پیلا کیا جاتا تھا، یعنی ایک بوٹی زرد رنگ کی جو رنگنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. کہا کہ ورس لگا ہوا کپڑا بھی نہ پہنے، مراد یہ کہ سفید پہنے. اب اس زعفران اور زعفران خوشبو کے لیے استعمال ہوتا تھا، نہیں خوشبو والا بھی نہ پہنے. فَإِن لَمْ يَجِدْ، پھر اگر نہ پائے، النَّعْلَيْنِ، چپلیں، نال کہتے ہیں اس جوتے کو جس کا صرف تلوا ہوتا ہے اور اوپر سے ہلکا سا باندھنے والا، جس میں ٹخنے نہیں بنتے، نہیں ایڑی پیچھے سے نہیں پکڑی جاتی. فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، تو اسے چاہیے کہ وہ موزے پہن لے. وَلْيَقْطَعْهُمَا، اور چاہیے کہ کاٹ لے ان دونوں موزوں کو، حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، یہاں تک کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں، یعنی ایسے موزے پہن لے کہ ٹخنے ننگے ہوں، اس میں جوتا نہ پہنے، یعنی پمپی نہ پہنے یا بند جوتا نہ پہنے یا جوگر یا اس قسم کا کوئی نہ ہو. چپل پہننی چاہیے احرام میں، اگر چپل نہ ہو تو پھر کیا ہو، ایسے موزے پہن لے کہ جس میں ٹخنے نہ ڈھکے، یعنی ایسا پھر جوتا ہو کہ جس میں ٹخنے ننگے رہیں. اب اس نے کیا پوچھا تھا سوال، کہ محرم کیا پہنے، تو آپ نے اس کے جواب میں صرف یہ نہیں کہا کہ دو چادریں پہنے، بلکہ تفصیل سے سمجھا دیا کیا کیا نہ پہنے. سوال ہے یہاں پر ہے، فنسل الحوت من المقتل فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے نکل جانے کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا تو وہ آگے کیوں گئے؟ کب معلوم ہوا تھا؟ معلوم ہی تو نہیں ہوا تھا. اور انسلح کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے کھسک جانا، کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تو لفظ انسلح میں ہی وہ سارا معنی موجود ہے. حدیث 123 کے بارے میں سوال ہے کہ باب ما یستحب للعالم اذا سئل، میں حدیث اور باب کا کوئی تعلق سمجھ نہیں آیا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث روایت کی گئی ہے جس کا اصل مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں، اور دوسرے میں کہا کہ میں نہیں جانتا. تو وہاں امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی عالم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ نہ جانتا ہو، تو اس کو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا، بلکہ یہ کہہ دینا چاہیے ساتھ کہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. اور کسی بھی بات کے جواب میں کبھی کسی اہل علم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا جواب سب سے اچھا ہے یا میرا علم سب سے بڑا ہے. کہنا یہ چاہیے، یعنی اپنی طور پر ساری بات بتانے کے باوجود، سارے دلائل لانے کے باوجود کیا کہہ دینا چاہیے؟ کہ اللہ عالم. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پرانی کتابوں میں مسائل لکھے جانے کے بعد آخری لفظ یہ لکھا ہوتا ہے واللہ عالم بالصواب، کہ اللہ ہی زیادہ بہتر بات جانتا ہے. حضرت خضر بھی اللہ کے بندے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں پوچھا؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے کہا انا بعرضک السلام. وہ اس لیے پوچھا کہ جس جگہ پر ان دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی، اس جگہ پر خضر علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور سلام کو جانتا نہیں تھا. اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید خضر علیہ السلام بھی کہیں اور سے اس وقت آ رہے تھے اور اس علاقے کو بھی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ اس زمین پر تو کوئی سلام نہیں کرتا. مطلب ان کا یہ تھا کہ کوئی اجنبی انسان معلوم ہوتے ہو. پھر اسی طرح یہ سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کیوریوسٹی تھی، کیا اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ علم کے لیے تجسس کا ہونا تو ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا رویہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھے استاد کا نہیں ہے، انہوں نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا. حضرت خضر شو مور امپیشنس ان امپارٹنگ نالج دین حضرت موسیٰ ان اٹیننگ نالج. اس میں یہ ہے کہ اس معاملے میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی. تجسس یا کیوریوسٹی ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز اپنی حد کے اندر اور اعتدال میں ہی فائدہ دیتی ہے. اگر اعتدال سے بڑھ جائے تو وہ نقصان دیتی ہے. کیونکہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے شرط یہ لگائی تھی کہ تمہیں جو علوم میرے پاس ہے، کیونکہ ہر علم کے سیکھنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خود علم دینے والے تھے، خود ایک استاد تھے. اس کے باوجود خضر علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ جو میرے علوم ہیں یا جو چیزیں میں کروں گا، ان کو سیکھنا اتنا آسان نہیں اور ان پر صبر بھی اتنا آسان نہیں. اس لیے شروع کرنے سے پہلے ہی وہ ان کو انفارم کر دیتے ہیں، وارن کر دیتے ہیں کہ یہ کرنے کے لیے تمہیں صبر کرنا ہوگا. مثال کے طور پر آپ میں سے جو سائنس اسٹوڈینٹس ہوں گے، جب لیبورٹری میں کچھ پریکٹیکل کرتے ہیں، بعض اوقات گیسز بنائی جاتی ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں مکس کی جاتی ہیں ایک میں دوسری، جھاگ اٹھتی ہے، سلنڈر پھٹتے ہیں، بہت کچھ ہنگامے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر ہر چیز میں شور شرابہ اور ہنگامہ مچا دیا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ آپ نے اس میں کیوں ڈال دیا، وہ کیوں کر دیا، تو آپ خود سوچیے. مثلاً کوکنگ کوئی کر رہا ہے، آپ کی والدہ ہی، اور وہ ڈال رہی اور آپ کو کہہ رہی ہیں بس تم ذرا ابھی دیکھتی جاؤ، اور آپ ہر بات میں کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کر دیا، اور یہ ابھی کیوں ڈال دیا، اور یہ کیسے کر دیا. تو ایسی کیوریوسٹی جو ہے وہ سکھانے والے کو ڈسٹرب کرتی ہے. ہر علم کے سیکھنے کا ایک خاص انداز اور طریقہ ہوتا ہے، اس میں اس کو جب تک ملحوظ نہ رکھا جائے اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے کتاب العلم میں پڑھا کہ استاد کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی آپ نے پڑھا کہ کس طرح تین تین دفعہ بعض اوقات بات کو دہراتے تھے، آہستہ آہستہ بولتے تھے، اور بھی بہت سی خصوصیات آپ نے پڑھی. وہاں پر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ استاد پر بھی شریعت نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ اس نے ہر ایک کو ضرور سکھانا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کی روڈنیس کی وجہ سے نہیں سکھا سکتا، تو اگر وہ اس کو کلاس سے الگ کر دیتا ہے یا نکال دیتا ہے تو اس کی اس کو اجازت ہے. محدثین کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو اس میں امام مالک جو امام دار الحجرہ ہیں، ان کی مجلس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا، اتنا سکوت ہوتا تھا. اس کے ساتھ ہی یہ کہ ان کی مجلس میں تین چار حبشی کھڑے ہوتے تھے دروازے پر. جب کوئی طالب علم ایسے سوال کرتا کہ جس سے شریعت کے کسی حکم کی توہین ہوتی، یا وہ امام مالک کو اریٹیٹ کرتا، تو صرف اشارہ کرتے کہ اس کو اٹھاؤ اور باہر لے جا کے ڈال دو. آپ کو معلوم ہے امام مالک شاگردوں کے ساتھ اگر سختی کرتے تھے، خود اپنے ساتھ بھی بہت کرتے تھے. کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں کئی مرتبہ ایک بچھو نے انہیں ڈنگ مارا، لیکن وہ اپنی جگہ سے تس سے مس نہیں ہوئے، کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں. اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کا بتانے کا یہاں موقع نہیں ہے. تو جس طرح والدین کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، اسی طرح استاد کو بھی حق دیا ہے. استاد کے لیے تحمل، کیونکہ علم کے لیے حلم بڑا ضروری ہے. اگر حلم نہ ہو تو علم ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بعض چیزیں اپنی ذات کے لیے استاد نہیں کرتا، سب کے مفاد کے لیے کرتا ہے، اور اسے کرنا ضروری ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ استاد جو ہے خضر وہ نتائج کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ اسٹوڈنٹ جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. تو بعض چیزیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں اس سے انسان کی بے چینی ایک فطری تقاضا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ بھی کیا تھا، کاش موسیٰ صبر کرتے تو ہم کچھ اور جان لیتے ان باتوں میں سے، یعنی مزید ہمارا علم بڑھ جاتا. تو علم کے لیے صبر جو ہے وہ شرط ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کانا لموسیٰ و فتاہ عجبا، یہ انہیں تعجب کیوں ہوا جبکہ وہ فش جو ہے وہ سلپ کر کے جا چکی تھی، یعنی انہیں تعجب اس بات پہ تھا کہ یہ کیسا ہو گیا کہ مچھلی چلی بھی گئی اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا، یعنی اس مچھلی کے اس طرح جانے پہ انہیں تعجب ہوا تھا. حدیث میں حضور نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر کعبے کے دو دروازے ہوتے تو ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے نکل جاتے. اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ کعبے کے اندر داخل ہونے کی ہر مسلمان کو اجازت ہے، اب کیوں مسلمانوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں؟ اس لیے کہ امت بہت بڑی ہو گئی ہے اور سب کے نزدیک نیکی صرف یہی رہ گئی ہے کہ ہم کعبے کے اندر داخل ہو جائیں، جبکہ نیکی کے اور بھی بڑے بڑے کام ہیں. اب یہ ہے کہ داخل ضرور ہوا جا سکتا ہے، لیکن اتنے رش میں اگر وہ کھول دیں تو شاید آدھے لوگ اس میں سے زندہ سلامت واپس نہ نکلیں. اس میں یہ کہ کبھی کبھار جیسے عرفات کے دن سنا ہے کھولا جاتا ہے جب اس کو دھوتے ہیں، جب سب لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ کعبے کے عوض حتیم جو ہم کو مل گیا، حتیم یعنی وہ حصہ جو اوپر سے چھتا ہوا نہیں، لیکن اس میں بھی نفل پڑھنا ایسے ہی جیسے اس کے اندر پڑھنا ہے. سوال یہ ہے کہ صحابیات بعض اوقات ایسے سوال جو بہت شرم والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کیوں پوچھتی تھیں، جبکہ ازواج مطہرات موجود تھیں اور ان کے ذریعے بھی پوچھوا سکتی تھیں یا ان سے پوچھا جا سکتا تھا. اور پھر اس میں انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جیسے اگر کوئی عورت اویلیبل ہے تو اس کو چھوڑ کے اگر مرد سے پوچھا جائے تو یہ کیسا معلوم ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے ایک باپ کا سا ہے اور ایک استاد کا ہے اور ایک نبی کا ہے، جو مقام کسی اور کا ہو نہیں سکتا، ہاں وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی کوئی چیز کیوں نہ ہو. لہذا ان احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ براہ راست علم کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. دونوں طریقے رائج تھے. بعض مسائل جیسے حیض کے بارے میں بہت سے مسائل جو تھے وہ حضرت عائشہ سے ہی پوچھے جاتے تھے، خواتین ان سے پوچھا کرتی تھیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی آپ پڑھیں گے کہ اس خاتون نے بھی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اسی قسم کے کسی مسئلے پر سوال کیا. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی ایک بات کا معلوم ہونا اور بل واسطہ کسی اور کے ذریعے سے معلوم ہونا، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. پھر آپ دیکھتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ جو پاس ہی بیٹھی ہوئی ہیں وہ پوچھنے کی بجائے اپنا منہ ڈھانک لیتی ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ انہی سے پوچھا جاتا حضور کو چھوڑ کر تو شاید وہ کہتی نہیں بھی میں نہیں پوچھ سکتی یہ بات، اور وہ خود سے کچھ ان کو جواب دے دیتی جو جواب درست بھی نہ ہوتا. کیونکہ جب وہ سوال کرتی ہیں تو حضرت ام سلمہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حضور سے نہ پوچھتی اور حضرت ام سلمہ سے پوچھتی تو وہ شاید ان کو یہی کہہ دیتی نہیں نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں، تو ایک صحیح جواب ان تک نہ پہنچتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرات میں سے نہیں انصاری خواتین میں سے بہت سی خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کرتی ہیں. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی عورت ہمیں بتانے والی نہیں ہے تو دین کے معاملے میں جہالت نہیں ہونی چاہیے. اب تو ٹیلی فون نام کی چیز ایسی ہے کہ جس پہ آپ کچھ بھی پوچھ سکتے بغیر اپنا آپ بتائے، لیکن یہ کہ اگر عورت موجود ہو تو پھر عورت سے ہی رجوع کرنا بہتر ہے، اور اگر نہ ہو تو مرد سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس میں قباحت نہیں ہے. کیونکہ کسی لا علمی میں کسی حرام کام کا، کسی غلط کام کا ارتکاب کرنا، اب مثلا جیسے وضو کے مسائل ہیں، جس نے لکھا ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہم سمجھتے تھے کہ وضو ہے مگر نہیں تھا، تو اس طرح وضو کے بغیر نمازیں پڑھتے چلے جانا یہ زیادہ نقصان کا سبب ہے، یا یہ کہ انسان تھوڑی سی قربانی کر کے ایک مہذب انداز میں ایک مسئلے کو کسی عالم انسان سے پوچھ لے جو بھی اسے میسر ہو. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں خواتین کتنی ہیں جو واقعی یہ سب کچھ جانتی ہوں اور صحیح طور پر لوگوں کو گائیڈ بھی کر سکیں، کیونکہ یہ سلسلے ہی ختم ہو گئے ہیں. جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ بہت سے مسائل مردوں کو بھی سکھاتی ہیں جو باعث شرم تھے، لیکن چونکہ انہیں کے ذریعے پہنچ سکتے تھے اس لیے انہیں سے پوچھا گیا. تو یہ ضرورت اور سمجھ اور اویلیبلٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اویلیبل ہے اور کہاں سے بہتر طور پہ جانا جا سکتا ہے. کیونکہ علم الیقین کی بات ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا، اور بہت سے مسائل ایسے تھے کہ جن کے بارے میں ازواج مطہرات بھی ابھی خود سیکھ رہی تھی، ان کے پاس پورا علم نہیں تھا. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں تاخیر درست نہیں ہوتی، کہ جس میں کہا جائے کہ اچھا وہ آج جا کے ام سلمہ سے پوچھتی، وہ دوسرے دن حضور سے پوچھتی، پھر تیسرے دن ان کو جواب دیتی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دے رکھی تھی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو کتنی آزادی تھی. ان یہ عورتوں کی آزادی ہی کی ایک بات ہے نا کہ ان کو اجازت تھی کہ وہ پوچھ سکے اگر کوئی عورت اتنی جرات رکھتی ہے، اور یہ سب عورتیں نہیں پوچھ سکتی تھی، چند ایک ایسی تھی. پھر اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ حدیث 132 اور 134 سے یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے مخصوص حالات میں مرد کے لیے غسل نہیں ہے اور عورت کے لیے غسل ہے، ایسی بات نہیں ہے. 132 جو ہے اس میں حضرت ام سلیم جو پوچھ رہی ہیں یہ احتلام کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. احتلام سے مراد یہ کہ جس میں جسم سے صرف آرڈنری ڈسچارج نہیں بلکہ منی کا اخراج ہو. بہت واضح لفظوں میں مجھے بات کرنی پڑے گی. اور 134 میں حضرت علی کا جو مسئلہ یہاں پر مزی کا اخراج ہے, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اس لیے یہ اصل میں یہاں مسئلہ واضح یہ کرنا تھا کہ منی کے اخراج پر غسل واجب ہوتا ہے جبکہ مزی کے اخراج پر غسل واجب نہیں ہوتا. اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں بتایا گیا. آپ نے بتایا تھا کہ حج کے وقت جوتے کے پیچھے سٹرائپ نہیں ہونا چاہیے, کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ جی ہاں, احرام کے وقت چپل ہی ہونے چاہیے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.